نظر حق ولی کہتے ہیں لوح ایمان کا ایک خط جلی کہتے ہیں صداقت کی محمد سے گواہی لے لو فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں
بابا سے بلند صلوات
شام والوں پہچانو کوفے والوں پہچانو یہ زینب ہے یہ زینب ہے یہ زینب ہے حیدر گھرانہ ہے فاطمی وراثت ہے قید ہونے والی تو حافظ امامت ہے صبر نے دعائیں دی شکر نے بلائے لی یہ زینب ہے یہ زینب ہے یہ زینب ہے یہ ادائیں سیکھی ہیں مرتضیٰ کے مقتل سے جو بھی بات علی میں تھی وہ ملے گی زینب میں یاد کرو وہ خطبے پتھروں کے دل پگھلے یہ زینب ہے یہ زینب ہے یہ زینب ہے ہر ستم کی منزل کے موڑ کو بدل دے گی ایک زبان سے بھائی کا انتقام لے لے گی درباروں کو شرمایا بازاروں کو رلوایا یہ زینب ہے یہ زینب ہے یہ زینب ہے جو بچا تھا کربل میں کام کر دیا تو نے مقصد شہادت کو عام کر دیا تو نے آج جو نمائش ہے تیری ساری کوشش ہے یہ زینب ہے یہ زینب ہے یہ زینب ہے کیا بھروسہ تھا شہ کو بی بی تیری ہمت رحمت پر ہے بہن کے لا کے ساں بھائی کی شہادت پر سچ تو یہ ہے ہو کے برباد کربلا کے بعد کی جہال یہ زینب ہے یہ زینب ہے یہ زینب ہے جب تیری صدا گونجی خود یزید شرمایا اب تیری حکومت کا آخری زوال آیا مسکرایا شہ کا سر واہ ہے میری خواہر یہ زینب ہے یہ زینب ہے یہ زینب ہے تیری بے ردائی تو حرمت رسول بنی بالوں سے چھپا چہرہ وارث بتول بنی رات کو جنازہ ماں کا دن میں بیٹی بے پردہ یہ زینب ہے یہ زینب ہے یہ زینب ہے
باوز بلند سلوات
اللہ ہو و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول النبی الامی العبد المعید والمنصور المصدق المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الشهداء الصديقين سيما للامام المنتظر والحجة الثاني يشر اللهم اجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صلوات قرآن کریم فرائض رسالت کو کئی جگہوں پہ بیان کر رہا ہے جن میں یہ چار آیتیں ایسی جن میں پیغمبر کے چار اہم ترین ڈیوٹیز کہیے ریسپانسبلٹیز کہیے فرائض کہیے ذمہ داریاں کہیے بیان کی گئی ایک آپ نماز جمعہ میں یا جمعے کے دن ظہر کی نماز میں پڑھتے یا سنتے ہیں دوسری آیت میں نے پہلے دو دن لفظ منا کی وجہ سے اللہ کا ایک احسان اور منت ہے تمہاری گردن لیکن اصلاً جو ان آیتوں کی تلاوت میں کر رہا ہوں وہ اس تیسری آیت کی وجہ سے ہے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اور یہ آیت بھی قرآن کی ان آیتوں میں سے ایک ہے جس کے حوالے سے تفسیر میں ایک بہت دلچسپ اہم لیکن طولانی بحث ہوتی ہے. یعنی اصلاً یہ الفاظ خدا کے نہیں. حضرت ابراہیم خانہ خدا بنا کے فارغ ہوئے ہیں, اور یہ لفظ اگر توہین رسالت میں نہ آئے کہ ابراہیم ابھی خانہ خدا بنا کے فارغ ہوئے ہیں, زمین اور آسمان کے بیچ میں موجود ہیں. لفظ میں نے بدل دیا کہ لٹکے ہوئے ہیں, وہ لفظ مجھے اچھا نہ لگا, اور یہ دعا مانگ رہے ہیں. اب یہ تفسیر کی بحث ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام, الفاظ اللہ کے, لیکن اس میں جو بعض انسانوں کا کلام آیا ہے, ابراہیم کی دعا تو وہ الفاظ تو ابراہیم کے تھے. چلیں ابراہیم کے الفاظ کو یا انبیاء کے الفاظ کو پھر بھی ہم نے مانا, قرآن میں جو شیطان کے الفاظ آئے کیا وہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی اللہ کا کلام ہے؟ ایک بہت لمبی بحث کبھی ماہ مبارک رمضان میں, جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہوتا, اس پر بات کی جائے گی. آج تو مجھے صرف اتنی سی بات سمجھانا تھی کہ یہ ابراہیم کی دعا ہے جو اصل میں ہمارے عنوان تزکیہ نفس, اس کے طریقے, اس کے تقاضے. بہت لمبا عنوان ہو رہا تھا اس لیے کل میں نے عنوان پورا نہیں پڑھا. تزکیہ نفس, اس کے طریقے, اس کے تقاضے, اور تزکیہ نفس کا فیس بک اور آئی پیڈ اور آئی فون سے تعلق, یہ اصل عنوان. خیر, تو اس کے لیے اصل یہ آیت. لیکن جو لوگ باقاعدگی سے میری مجالس سنتے ہیں, اب آپ پوچھیں گے ایسا کون ہے دنیا میں, ہے بہرحال, تو وہ میری ایک عادت کو جانتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک درخواست کی ہے کہ مولانا وہ جو آپ کی عادت ہے وہ اس سال رہ جائے تو اچھا ہے. میری عادت یہ ہے کہ مجلسوں میں جو باتیں نامکمل رہ جاتی ہیں ان کو میں جمع کرتا جاتا ہوں, جمع کرتا جاتا ہوں, اگر لوگ سوال کریں, اور آخری مجلس میں جا کے ان کی بات کی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں آخری مجلس عنوان پر ہوتی ہی نہیں. کہا کہ نہیں مولانا, دو تین دن کی بات وہیں مکمل کر دیں, اور پھر چونکہ کل سے تو ویسے شب جمعہ اور جمعہ کا جو مجمع آئے گا دو دن, وہ اس مجمع سے تو مختلف ہوگا, تو وہاں پہ بات اس طرح سے کی جائے گی کہ پرانے لوگوں کو بھی موضوع آگے بڑھتا نظر آئے, اور نئے لوگوں کو بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا مولانا کہاں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دو تین سوال میرے پاس ابھی اپنی دو مجلسوں کے حوالے سے آئے, اور میں زیادہ وقت نہیں دوں گا ان کو, شاید اس وقت کی کمی کی وجہ سے دو ہی باتوں کا جواب دوں, تیسری بات کا آج جواب بھی نہ دوں. پہلی بات تو یہ سامنے آئی تھی, یہ پوچھا گیا تھا کہ مولانا بہت جلدی جلدی ایک جملہ پڑھ کے آپ آگے بڑھ گئے کہ واقعہ رشید حجری کا ہے, ہمارے یہاں مشہور میسا میں تمار کے نام سے ہو گئے. تو کیا ایسی چیز ہے جو ہمارے یہاں میسا میں تمار کے نام سے مشہور ہو گئی؟ تو پہلے تو ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ اپنی قوم کے کسی بھی ایسے آدمی سے جس نے میسا میں تمار کا نام سنا ہے, جس نے نام ہی نہیں سنا اس کی بات تو چھوڑیے, لیکن جس نے نام سنا اسے پوچھے کہ میسے میں تمار تھے کون, ایک بات سب لوگ کہیں گے کہ یہ وہ تھے جن کی زبان کاٹ لی گئی کیونکہ یہ فضائل اہل بیت بیان کر رہے تھے. یہی چیز, یہ میسا میں تمار کا واقعہ نہیں. میں میسا میں تمار کی فضیلت بھی کم نہیں کر رہا ہوں, اور اس کو کوئی ایشو بھی نہیں بنا رہا ہوں. آج کل دنیا میں ایک رواج ہے کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کے بلا وجہ لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا, عام دنیاوی معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی. اب مثلا شہدائے کربلا کی ترتیب کیا تھی, کون پہلے شہید ہوا کون بعد میں, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. یہ بھی شہید ہوئے وہ بھی شہید ہوئے, ان کے بھی سارے مصائب صحیح, ان کے بھی سارے مصائب صحیح, دنیا کے اور آخرت کے اور دین کی ساری باتیں ایک طرف رکھ کر لوگ اس میں پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے تو حیدرآباد دکن میں یہ سنا, اور لکھنؤ والے کہتے ہم نے تو لکھنؤ میں یہ سنا, اور پنجاب والے کہتے ہم نے تو پنجاب میں یہ سنا, اور کراچی والے کہتے ہم نے. یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, اور حقیقی مثال, جناب علی اکبر پہلے شہید ہوئے یا جناب عباس پہلے شہید ہوئے, اب یہ کتنی بڑی بحث. لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کربلا کے واقعے کا, اس کے نتائج کا، اس کے مصائب کا، اس کے غم کا کوئی تعلق نہیں. باقی ساری باتیں ایک طرف رکھ کر بڑے بڑے واجبات، بڑے بڑے حرام. اور اس مسئلے پر بحث جس میں یہ بات ثابت ہے جناب اکبر، علی اکبر بھی شہید ہوئے اور جناب عباس. تو یہ میں اس قسم کے بحث اور مباحثے کا عادی بھی نہیں ہوں اور اس کو پسند بھی نہیں کرتا ہوں. تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ واقعہ ان کا ہے تو ان کے نام سے مشہور ہو گیا تو کیا قیامت آ گئی. وہ بھی علی والے، یہ بھی علی والے، وہ بھی علی کے خاص شاگرد، یہ بھی علی کے خاص شاگرد، ان کو بھی ابن زیاد کے ہاتھوں مظالم برداشت کرنا پڑے، ان کی شہادت بھی ابن زیاد کے ہاتھ ہوئی. ایک واقعہ ان کا ہے کہ ان کا، اس سے کیا فرق پڑتا. نہج البلاغہ ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، کتنے ایسے خطبات ہیں جس کے شروع میں سید رضی نے بریکٹ میں لکھا یہ مولا کا خطبہ ہے، لیکن بعض کتابوں میں یہ رسول کے نام سے آیا. تو رسول کا کلام ہو کہ علی کا کلام ہو، ہمارے نزدیک دونوں حجت ہیں، دونوں معجزہ ہیں، دونوں قابل اتباع. اور ایک بہت مشہور حدیث ہمارے یہاں پڑھی جاتی کہ کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ یا پانچویں امام کی ہے یا چھٹے کی، نام جو ہے وہ حدیث جو ہے نا وہ ذرا مکس اپ ہو گئی. امام نے کہا کیا فرق پڑتا، ہمارا ذکر کرو، کہو کہ یہ میری حدیث ہے یا میرے باپ کا ذکر کرو، اس لیے کہ جو میں کہتا ہوں وہی میرے بابا نے کہا تھا، جو میرے بابا نے کہا تھا وہی میں کہہ رہا ہوں. اب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں نے کہا کربلا کے واقعے میں جناب ام کلثوم کے کئی مصائب جناب زینب کے نام سے آ جاتے، کیا حرج. واقعہ صحیح اپنی جگہ، شخصیتوں کا احترام اپنی جگہ. یہ میں نے صرف اس لیے یہ بات کہہ دی کہ کہیں میرا اتنا سا جملہ ایک ایشو نہ بن جائے کہ ہم نے تو آج تک کچھ سنا تھا مولانا کچھ اور کہہ رہے. زبان رشید حجری کی کاٹی گئی اور بیس میں تمار کے پیٹ کے نچلے حصے میں برچھی مار کر ان کو شہید کیا گیا. یعنی میسم تمار کی شہادت کا وہ طریقہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کا، پہلا خون جو اسلام نے دیا کسی مرد نے نہیں دیا، عورت نے دیا. پہلی تصدیق رسالت عورت نے کی ہے، مرد نے نہیں کی. پہلی شہادت عورت نے دی ہے، مرد نے نہیں دی. جناب عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ. اور یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ شوہر بیوی ایک ہی دن ایک ہی جگہ پہ شہید کیے گئے، لیکن پہلے جناب سمیہ، ان کے فوراً بعد ان کے شوہر یاسر. آج بھی مکے میں ان کی قبر موجود، اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں میں خاص ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان دو قبروں کی زیارت ضرور کریں. وہ جنت المالا میں نہیں ہے، وہ حرم کے بالکل سامنے. تو خیر خلاصہ یہ کہ جو ان کی شہادت کا طریقہ تھا، جس طرح ابو جہل جناب سمیہ کے پیٹ کے نچلے حصے پہ برچی مار کے ان کو شہید کیا، وہی ابو جہل کا طریقہ ابن زیاد نے اختیار کر کے جناب میسم تمار. اور زبان جو کاٹی گئی، اچھا میسم تمار کی زبان بند کی گئی، منہ میں لگام ڈال کے. اور جو زبان، اچھا صرف میں نے اس لیے کہا کہ کل یہ لفظ آ گیا تھا میری زبان پہ، اور یہ بھی اس لیے آیا تھا کہ رشید حجری کو لوگ نہیں جانتے، تو میں ان کا تعارف کرانا چاہ رہا تھا ویسے بھی، اور جو کل میرا موضوع تھا اس کی وجہ سے بھی. اس لیے میں نے وضاحت کی کہ جو اتنا اہم واقعہ ہے وہ رشید حجری کا. ایک بات تو یہ ہوئی، اور غالباً اس پر بھی میں نے کچھ ضرورت سے زیادہ وقت لے لی. دوسری بات، سلمان فارسی کا واقعہ بہت مشہور ہے، بلکہ اس ممبر پر میں نے ہی تین چار بار پڑھا. سلمان فارسی کے پاس آخری رسول کی چار نشانیاں تھیں، اور یہ ان کو ملی تھی اپنے پر نانا کے، سکڑ نانا کے، لکڑ نانا کے، کسی نانا کی کتاب سے. جناب سلمان فارسی کا واقعہ میں اس حوالے سے بھی پڑھتا ہوں کہ کتاب بہت اہم چیز ہوتی ہے، گھر میں پڑھی رہے کبھی نہ کبھی کام ضرور آتی. اور اسی وجہ سے اسلام کا ایک بہت اہم فتویٰ مسئلہ، فتویٰ تو مرجع دیتا ہے لیکن بہت اہم مسئلہ، کہ ایسی کتاب گھر میں رکھنا بھی حرام ہے جو آپ نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن اس کے اندر کچھ کنفیوز کرنے والی چیزیں ہیں، بہکانے والی چیزیں. کسی نے آپ کو دے دی، آپ نے اٹھا کے گھر میں رکھ لی، آپ نے مذاق بھی اڑایا اور کہا ہمیں کون سا اس کو پڑھنا. یہ کیٹیگری آتی ہے اسلام میں کہ کتب زلال کی حفاظت کرنا بھی حرام. اب اس میں لسٹ ہے کون کون سی کتابیں، اور اس کے بعد ایک جرنل مسئلہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہر وہ کتاب. بہت لوگوں کو آج کل شوق ہوتا ہے کتاب لی اور گھر میں رکھ لی, پتا بھی ہے کہ غلط, یہی کہے کہ بھائی ہم کون سا اس پہ بھروسہ کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی حرام. کیوں؟ آپ نہیں تو آپ کا بیٹا نہیں, تو آپ کا پوتا نہیں, تو آپ کا پر پوتا نہیں, تو آپ کا سگڑ پوتا. ہدایت والی کتاب فائدہ پہنچاتی ہے, گمراہ کرنے والی کتاب آپ کو نہ صحیح تو نسلوں کو نقصان پہنچاتی ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے یہ فیس بک سے جا کے ملتا, جب کئی نسلوں بعد کی گمراہی کو اسلام نے ابھی سے ذہن میں رکھا, تو جو ابھی ابھی کی نسل جن چیزوں سے گمراہ ہو رہی ہے. بس ایک جملہ میں نے اپنی تقاریر کے آخری حصے کے لیے بیان چھوڑ دیا, عنوان ہے تزکیہ نفس کے تقاضے, طریقے اور فیس بک. تو یہ فیس بک آخر میں آئے گا. اب بات آگے بڑھے, سلمان فارسی کے کسی بزرگ کی ایک کتاب, جو نہ مسلمان تھے کیونکہ اسلام تو آیا نہیں تھا, نہ اہل کتاب تھے, مجوسی تھے. اچھا یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے مجتہدین کے فتوے میں مجوسی بھی اہل کتاب ہیں, ان کی ایک کتاب پڑھی بھی تھی, اتنی پرانی اور وہ سیدھا ایک بار پڑھ لی, اس میں آخری رسول کے حالات. اب جو پہلی نشانی چار تھیں اس کتاب میں, چار نشانیاں تھیں, پہلی نشانی کی وجہ سے رسول کو ڈھونڈنے چلے, فلسطین پہنچے, وہاں یہودی علماء سے ملاقات ہوئی, ان کی کتابیں پڑھی, اس میں بھی یہی چار نشانیاں نظر آئی, وہاں عیسائی علماء سے ملاقات, وہ جب بھی آپ نے سنا بیت اللحم وغیرہ 25 دسمبر کرسمس, وہاں سے ڈاکوؤں نے حملہ کر کے غلام بنا کے مدینے میں بیچ دی, یہاں یہودی علماء سے ملاقات ہوئی, ان کی کتاب میں بھی یہی چار نشانیاں نظر آئیں. تو اب یہ سلمان فارسی تقریباً اس زمانے کے تمام مذاہب کی کتابیں پڑھ کے چار نشانیاں ان کے پاس آ چکی, اور پہلی نشانی کی وجہ سے تو وہ مدینے میں ٹھہر گئے. یعنی ایک یہودی کے غلام تھے, لیکن اس زمانے میں ایک عام طریقہ تھا جو آج بھی ہونا چاہیے, جو میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ گھر آنے والے مہمان کی خدمت کے علاوہ اسے تحفے ضرور دیے جاتے تھے. چنانچہ ایک عام سا تحفہ تھا غلام, ہمارے گھر کوئی مہمان آیا, ہم نے خدمت بھی کی, چلتے وقت اس کو مثلا اپنا غلام تحفے میں دے دی, اور اگر خاص طور پہ کوئی بڑا مہذب و طور طریقے سیکھا ہوا غلام تو مہمان ہی کبھی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ تحفہ تو دینا ہی ہے, یہ دے دو. سلمان مدینے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے پہلی نشانی سے. اب بہت ہی مختصر, پہلی نشانی یہ تھی کہ وہ کھجوروں کی ایک ایسی زمین میں ظاہر ہوگا کہ جس کا نقشہ پورا مدینے کا نقشہ تھا. دوسری نشانی یہ تھی کہ جب اس کو صدقہ دو گے تو وہ کبھی خود استعمال نہیں کرے گا, نہ اپنی اولاد کو دے گا بلکہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے گا. اور تیسری نشانی یہ تھی کہ تحفہ دو گے تو وہ دوستوں میں نہیں بانٹے گا, وہ خود ہی اپنی اولاد پہ استعمال کرے گا. اور چوتھی نشانی جو کل آ گئی کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اس انداز کی مہر نبوت ہوگی. اب یہ چاروں نشانیاں سلمان نے 3 مہینے میں جا کے ڈھونڈ لی. ان کا آقا ہفتے میں صرف ایک دن ان کو چھٹی دیتا, اور وہ جو ایک دن ہے, پہلے مہینے میں پہلی نشانی صدقے کی کھجورے لے کے گئے, دوسرے مہینے میں دوسری نشانی کہ صدقہ نہیں اپنے حلال کمائی سے تحفہ لے کے گئے, اور تیسرے مہینے میں تیسری نشانی کہ رسول خدا مسجد النبوی سے بقی جا رہے ہیں کسی جنازے کو کندھا دیتے ہوئے, اور سلمان پیغمبر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا اچک کے دیکھیں کہ پیغمبر کے دونوں کندھوں کے بیچ میں جو کرتے کے گلے میں سے تھوڑی سی کھال نظر آتی ہے, مہر نبوت نظر آئے, اور پیغمبر نے خود ہی کرتا اونچا کر کے کہا مجھے پتا. تو یہ سلمان فارسی کا وہ واقعات جو ہمارے ایک اور بہت اہم موضوع کی بنیاد بنتا, اور وہ موضوع یہ کہ ہم کیسے پہچانیں گے اپنے آنے والے امام کو. مگر ہم اپنے آنے والے امام کو فی الحال پہچان سکے کہ نہ پہچان سکے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے. کیوں؟ اب یہ میں نے بہت عجیب جملہ کہہ دیا کہ ہم امام کو پہچان سکے کہ نہ پہچان سکے, تیاری پوری ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ کیوں سے میں اپنے کل کے موضوع سے ملوں گا, اور آج بھی تقریر کچھ نئے امام کے حوالے سے آگے بڑھے گی. لیکن ایک جملہ شروع مجلس میں, اب تو شروع مجلس تو نہ رہی لیکن جہاں میرا موضوع شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں, یہ نئے امام کے حالات جو تھوڑے سے تقریر کے بیچ میں آ گئے وہ اس لیے آ گئے کہ ایام عزا کی ان تاریخوں میں عام طور پہ چوتھے امام کے حالات بیان کرتا ہوں. اور نویں امام کی سیرت چوتھے امام کی سیرت کا پارٹ ٹو ہے. چوتھے امام کی سیرت کو پارٹ ون سمجھیے, نویں امام کی سیرت پارٹ ٹو. عجیب عجیب جملے ہیں جو آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہوں گے, لیکن میرے ذہن میں تو ایک تسلسل. تو نویں امام کی سیرت سے آپ دیکھیے گا ہم کیسے چوتھے امام کی سیرت پہ کل جاتے ہیں, اور پھر یہ کہ آنے والی مجالس میں چوتھے امام کا تزکیہ نفس کا طریقہ. وہ خالی دعائے مکارم الاخلاق نہیں ہے, وہ خالی دعائے ابو حمزہ صومالی نہیں ہے, وہ خالی صحیفہ کاملہ کی حدیثیں نہیں, اور بہت ساری چیزیں. نویں امام کے حالات ویسے بھی اس میں ایک بہت اہم پیغام تھا, 21ویں صدی کے گناہوں کے درمیان اپنے آپ کو بچانا. یہ کمال ہے 500 سال پہلے کے مومن کے مقابلے میں. لیکن ابھی وہ ایک جملہ جو تھا رب تو ٹوٹ گیا, اس کو پورا کر دوں کہ یہ زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے کہ ہم امام کو کیسے پہچانیں. زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ہم امام کو پہچاننے والی علامتیں ہمارے پاس آ بھی جائیں اور تیاری پوری نہ ہو, ساری ہمارے پاس علامتیں, ہم کو پتا ہے کیسے امام کو پہچانتے, تیاری نہیں, ہم امام کو پہچان کر امام کے مخالف بن جائیں. کیونکہ پھر داڑھی کی بات کوئی صادق حسن حسینیہ زہرا کے ممبر سے نہیں کرے گا, زمانے کا امام کرے گا. پھر حجاب کی بات کوئی آج کا واعظ و خطیب نہیں کرے گا, زمانے کا امام کرے گا. پھر حلال و حرام کا فرق آج کا کوئی واعظ نہیں بتائے گا, امام بتائیں گے. اب بتائیں گے نہیں, عمل کروائیں گے. تو اگر ہمیں نشانیوں سے پتا بھی چل گیا کہ یہ ہمارے امام, اور تیاری نہیں ہوئی, تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ہم امام کے مخالف ہو جائیں. یہ میرا خطرہ نہیں ہے, یہ معصومین نے بتایا کہ ہمارے بیٹے کے ظہور کے بعد 2/3 چاہنے والے ان کے خلاف ہوں گے. اور خالی اتنا ہی نہیں بتایا, یہ بھی بتایا, اور جو ہمارے خون کے پیاسے اور ہمارے دشمن آج کل ہیں, ان میں سے بہت سے ہمارے بیٹے کے چاہنے والے بن جائیں گے, دونوں تبدیلیاں ہوں گی. اس پر میں اکثر بات کرتا ہوں, یہ آج کا میرا موضوع ہے تو نہیں, لیکن تزکیہ نفس کے حوالے سے اشارتاً آخری تقریروں میں مزید اس کی وضاحت آئی. پھر جملہ سنی, ہمارے بچے تڑپے جا رہے ہیں, ہمارے نوجوان جو ہے 24 گھنٹے انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں, ہمارے بزرگ ایسے علماء کی مجلسوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. امام زمانہ کی پہچان بتائیں, جو امام زمانہ کے وہ حالات بتائیں, جو وہ نشانیاں بتائیں. بڑا مومن کا دل خوش ہوتا ہے اور اس کو یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع لگتا, مگر پھر کہہ دوں کہ نشانیاں فائدے مند نہیں ہیں اگر تیاری نہ ہو. اور الٹا دیکھ لیجیے, اگر ہماری تیاری پوری ہے اور ہم کو کوئی نشانی نہیں پتا کہ ہم امام کو کیسے پہچان, تو بس ایک ہی جملہ کافی ہے آج کی بات کو مکمل کرنے کے لیے. باتیں تو بہت لمبی ہو سکتی ہے, ایک ہی تیاری مکمل اور ہم نہ پہچان پائے امام کو, تو فکر کی بات نہیں ہے. جس کی تیاری مکمل اور مومن ہوگا, امام خود ہی اسے بلا لیں گے. اور ایسے کتنے واقعات, نشانیاں مکمل ہو تیاری نہ ہو امام کی مخالفت. صفیہ بنت حیی پیغمبر کی زوجہ, وہ خود اپنے باپ کا جملہ نقل کرتی ہے نا کہ میرے باپ نے پیغمبر کو پہچان لیا جو ایک یہودی عالم تھا, مگر کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. اس کو ماننے کا مطلب ہے کہ ہماری کرسی اور اقتدار خطرے میں پڑے گا, یہ تو اپنے آدمی لا کے ہر جگہ پہ بٹھا دے گا. اور اگر تیاری مکمل ہے اور نہ پہچان پائے, تو یہ امام کا وعدہ ہے کہ ہم اسے اپنے پاس بلائیں گے, تمہیں ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس آنے کی. تو یہ ایک جملے کے ساتھ ذرا سی تمید, کچھ سلمان فارسی کے واقعے کے نتائج, اور تیاری پر زور دینے کی وجہ سے تزکیہ نفس کی اہمیت سامنے کی. تیاری ہے کیا, تو اب یہ اگلا مرحلہ ہوگا. لیکن یہاں ایک بات میں کہتا چلوں کہ جس انداز کی تیاری, اب تیاری کی بات آئی نا, جس انداز کی تیاری ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں, اس میں کہیں کہیں, پورا نہیں مکمل نہیں, کہیں کہیں اس انداز کی تیاری میں دشمنان اہل بیت کا رنگ آ جاتا. میں ملا نہیں رہا ہوں مومن کو کہ ضلع میں کہا ذرا سی جھلک آ جاتی. وہ کیا جھلک, وہ سنی. نویں امام کا لقب تقی کیوں ہے, اس کی جو کل میں نے آپ کے سامنے بہت مختصراً دو وجہ بتائے. 3 سوال مجھ سے پوچھے گئے 2 دن کی مجلس کے بارے میں. نمبر 1 میثم تمار اور عشید حجری. نمبر دو سلمان فارسی کی نشانیاں, اور نمبر تین کل میں نے جملہ کہا کہ نویں امام کا وسیلہ روزی کے لیے بہت اہم, اور خاص اگر نویں امام کے دن یہ وسیلہ آپ مانگے. اب وہ دن سے کیا مطلب ہے, یہ ذرا سا میں پہلے بہت اس پہ پڑھتا تھا اور آج بھی پڑھ لیتا کیونکہ دو منٹ کی بات ہے, لیکن مجھے اپنے دو منٹ سے بڑا ڈر لگتا, اس لیے میں اس کو آج چھوڑ دیتا ہوں پھر کسی موقع پر, اور اگر یعنی اسی عشرے, اور اگر یہاں موقع نہ ملا تو میں جو ستواں امام بارگاہ جمعے کی مجلس پڑھ رہا ہوں یا اتوار کی اس میں شاید ذکر آ جائے. لیکن فی الحال جو اصل موضوع چل رہا, یہ تو ضمنی بات تھی, اصل موضوع یہ دو وجوہات تھی, دونوں کل میں نے بتا دی امام کے حوالے سے. اللہ نے بچایا اور امام نے اپنے آپ کو بچایا, یہ لفظ بہت ہی دل پہ گرا گزر رہا ہے, لیکن صرف اس لیے کہ یہ جو آج کا ماحول یہ ہمارے نویں امام کے حالات سے بہت میچ کر رہا, اور یہیں پہ نویں امام کے حالات چوتھے امام کے حالات سے ملیں گے جو میرا اصل موضوع ہے. گیارہ محرم کے بعد میں چوتھے امام کے حالات پہ بہت گفتگو کرتا ہوں. تو خیر یہ تو ہو گئی نویں امام تقی کیوں, مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ مامون رشید عباسی جانی دشمن, اس کو کیا ضرورت پڑی کہ اپنی بیٹی کی شادی نویں امام سے کرے. تو اس کی تین وجوہات تھی, جن میں تیسری وجہ امام زمانہ کے حوالے سے جو میں نے کہا ذرا کبھی جھلک آتی ہے, دوسری وجہ چوتھے امام کے حالات کے حوالے سے, اور بات شروع کرتا ہوں پہلی وجہ سے جو کل آ چکی. پہلی وجہ یہ تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مامون ہی نے تو آٹھویں امام کو زہر دے کے شہید کیا, مگر اس سے پہلے بلایا کیوں تھا؟ زہر دیا اس لیے کہ امام اس کے شہر میں بیٹھے اور اس کی ہر غلطی پہ اس کو روک رہے ہیں اور ٹوک رہے ہیں. تو سوال یہ اس کو ضرورت کیا پڑی آٹھویں کو بلا کر؟ بقول اسی کے ایک حاکم اپنے آپ پہ مسلط کر لینے کی کہ جو اس کے ہر عمل پر اعتراض کرے, ہر سے مطلب جو بھی خلاف شریعت عمل ہے, اسے ضرورت کیا پڑی؟ ضرورت یہی تو تھی نا, جب اپنے سگے بھائی جب اپنے بھائی کو قتل کرا دیا تو آدھے سے زیادہ خاندان اس کے خلاف ہے, بنو امیہ کے چاہنے والے تو ویسے ہی خلاف ہیں, بنو عباس کے بھی آدھے لوگ خلاف ہوگا, اب اقتدار کیسے بچائے؟ تین ہی بڑی طاقتیں اس وقت ہی, بنو امیہ جو اس کے دشمن, بنو عباس جو اس کے بھائی کے قتل کی وجہ سے اس کے دشمن, تیسرے بنی ہاشم. کہا کہ چلو کم از کم ان کو تو ملا لو, ایک طاقت ہی بنی ہاشم. چنانچہ اس کو آٹھویں امام کی خاص ایک وجہ سے جملہ کہہ رہا ہوں, ورنہ میں آپ کو تاریخ کی خشک وادیوں میں آج نہیں لے جانا چاہتا ہوں, اس وجہ سے بلایا. پھر دیکھا کہ یہ تو اور بڑا مسئلہ ہو گیا, باقی دو طاقتیں میرے اقتدار کے خلاف ہیں, یہ تو میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرتے ہیں. پرسنل لائف کا انٹرفیئر ایک مومن کو بھی پسند نہیں آتا. مائنڈ یور اون بزنس, ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی میٹر, بیٹا بھی آج باپ سے کہہ دیتا ہے تو وہ تو ایک حاکم ہے اور صاحب جلال صاحب اقتدار, تو یہ تو اور بڑا مسئلہ. وہ جو باقی میرے دشمن ہیں وہ تو کہیں چھ مہینے میں ایک بار جنگ کرتے ہیں, یہ تو روز صبح شام بیٹھے ہیں میرے سر. دشمن کا جملہ نقل کر رہا ہوں, ذرا ذرا سی بات پہ گھر کے اندر بھی مجھے ذلیل کریں اور مجمع میں بھی. امام نعوذ باللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا, لیکن گناہگار یہ سمجھتا کہ اگر آپ نے اس کو ٹوک دیا تو آپ نے گویا اس کو ذلیل کیا. گھر کے اندر کا واقعہ بھی آپ کو معلوم, وضو کر رہا تھا لیکن شاہی انداز کہ غلام اس کے آزائے وضو پہ پانی ڈال کے وضو کروا رہا, ٹوک دیا امام نے, کیا کر رہا ہے؟ یہ حرام ہے, یہ غلط ہے, یہ وضو باطل ہے, یہ تو نے اپنے رب کی عبادت میں شریک کیا گھر کے اندر. اور بھرے دربار میں جب ایک چور گرفتار کر کے لایا گیا اور اس نے کہہ دیا کہ اگر میں چور ہوں تو تو بھی چور, میں نے بیت المال سے ایک درہم چورایا, تو نے تو سارا بیت المال چورا لیا. اور امام نے کہا یہ صحیح کہہ رہا بھرے دربار. تو اب مامون تو گھبرا گیا, یہ تو روز ایک جنگ مجھے لڑنا پڑ رہی, وہاں تو چھ مہینے میں کوئی بنو عباس کا سرپھرا بغاوت کرتا, وہاں تو کئی سال دو سال میں بنو امیہ کا کوئی آدمی میرے خلاف آتا, یہ تو روز آنا صبح دوپہر شام رات جہاں ملاقات ہوتی. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ بہت پرانا اور بہت ہی زیادہ پٹا ہوا لطیفہ ہو گیا, ہر چیز بہت زیادہ استعمال کی جانا تو بہت گھس جاتی ہے. کسی صاحب کا کسی خاتون کا کسی سرکاری ڈاکومنٹ میں غلط نام آ گیا, چاہے پاسپورٹ کی مثال لیں چاہے آئی ڈی کارڈ کی مثال لیں, وہ بہت مشہور ہے اب تو کہاں تک پڑھا جائے. لیکن چونکہ اس جملے کا تعلق ہے مومنین سے اس لیے کہہ رہا. غلطی یہ ہوئی کہ ان کا نام تھا اس کے آگے تھا وائف آف فلاں, یعنی زوجہ فلاں. وہ کوئی ٹائپنگ ایرر ہوئی کہ کمپیوٹر کی غلطی ہوئی, بجائے وائف آف فلاں کے ویڈو آف فلاں ہو گئی, بجائے فلاں کی زوجہ کے فلاں کی بیوہ. اب وہ گھبرا کے گئی وہاں پہ کہ بھائی یہ غلطی کو صحیح کیا جائے, میرا شوہر زندہ کہاں زندہ ہے, یہ صاحب جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے. خیر اب غلطی ٹھیک کرنے کے دو طریقے, اس آفیسر نے کس طرح غلطی ٹھیک کی, یہی طریقہ بعض مومن اختیار کرتے, یہی مامون نے اختیار کیا. اس نے کہا او ہو اب تو یہ آپ کی بیوی ہیں اور یہ زندہ, یہ تو سارا پورا ایک لمبا پروسیس ہے, فائل چلے گی ہر جگہ یہ لکھا جائے گا بیوہ کاٹ کے زوجہ کرو. میں بہت آسانی سے اس کو ٹھیک کرتا ہوں, پستول نکال کے اس کے شوہر کو مار دیا, اب تو آپ بیوہ ہو گئے نا, جیسا اس میں لکھا وہی ہو گیا نا, اب کیا چینج کرانا. دیکھیں یہ ایک طریقہ, بعض مومنین یہ طریقہ اختیار کرتے. ہاں مامون نے تو یہی اختیار کیا. امام صبح دوپہر شام رات جہاں امام ملتے ہیں, اور امام پر واجب ہوتا ہے, تو امام نے کہا یہ غلط کیا. گھر کے اندر بھی, محل کے اندر بھی, خاندان والوں کے درمیان بھی, دربار میں بھی. اب اس کے دو طریقے, وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ جو امام اس کو نصیحت کر رہے کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو, اب وہ نہ کرے, چھوڑ دے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ جو نصیحت کرنے والا اسی کا خاتمہ کر دے. اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا, پہلا نہیں. بھائی اصل تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو بدل لو. نہیں کہا یہ میرے سر پہ مسلط ہے, انہیں کو شہید کر دو, نہ یہ رہیں گے نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا. بعض مومنین کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب زیادہ امر بالمعروف ہوتا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو بدلے, اس امر بالمعروف کرنے والے ہی کا خاتمہ کر دیتے ہیں. تو اب یہ بہت لمبی بات ہو جاتی ہے اگر میں مثالیں دیتا, ابھی وقت نہیں. تو خلاصہ یہ کہ شہید کرنا پڑا. اب جس وجہ سے ان کو لے کے آیا تھا, وجہ تو ہے ایز اٹ از, میرا خاندان خلاف, بنو میہ خلاف, بنو ہاشم کو ملانا چاہا تھا وہ بھی اب تو خلاف ہو گئے. اب اس مخالفت کو بچانے کے لیے اس نے نوے کو بلایا. پہلی وجہ, تین وجوہات ہیں, پہلی وجہ نوے کو بلا کے اپنی بیٹی کی شادی کر کے شور مچا دی. میں ان کے بابا کا قاتل نہیں ہوں, اگر میں ان کے بابا کا دشمن ہوتا تو کیسے ان کے بیٹے کو اپنا داماد بناتا اور کیسے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرتا. اب ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے وہ ایک ہی بات کہہ رہا کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے آٹھویں امام کے قتل اور شہادت سے, وہ تو فلا وزیر کی غلطی تھی. جیسے یزید نے سارا بلیم ابن زیاد پہ ڈال دیا. اب وہ بار بار جملہ کہہ رہا اور دلیل کے طور پہ یہ پیش کر رہا کہ میں نے ان کو داماد بنا. یہ تو پہلی وجہ ہوگی. دوسری وجہ, جہاں سے نوے امام سیرت سید الساجدین سے ملیں گے اور وہاں سے تزکیہ نفس کا فریضہ رسالت آپ کے سامنے آئے گا. دوسری وجہ, دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ اب تک بنی ہاشم کے جتنے امام ہمارے سامنے آئے وہ سب, اب یہ لفظ میں کیسے کہوں, دشمنوں کے لفظ ہیں, مجھے اچھے بھی نہیں لگ رہے. وہ سب بوڑھے ہوتے تھے, ادھیڑ عمر ہوتے تھے, میچیور ہوتے تھے, بڑے ہو چکے ہوتے تھے, تو ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ تو اب چینج نہیں ہو سکتا. یہ آٹھ سال کا اتنا چھوٹا امام اس سے پہلے بنی ہاشم میں کوئی نہیں گزرا. یہ جملے میرے نہیں ہیں, میں مامون کے جملے نقل کر رہا ہوں. اور نہ صرف یہ کہ چھوٹے ہیں بلکہ بہت چھوٹے, آٹھ سال. ان کو اپنے محل میں رکھو. بھائی آٹھواں امام نعوذ باللہ, ساتواں امام نعوذ باللہ, چھٹا امام نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں گھر کے, یہ بطور مثال بھی مجھے مثال پسند نہیں. انہیں اگر میں گانے کی محفل میں لے جاؤں گا, وہ چالیس سال تیس سال کی زندگی گزار چکے ہیں, وہ نفرت کے ساتھ اٹھ کے آ جائیں گی یہ آٹھ سال کا بچہ. آٹھ سال کے بچے کا مطلب ہوا آج کل کے زمانے کا ڈیڑھ سال کا بچہ, دو سال کا. دنیا کتنی تیز رفتار ہو گئی ہے, یہ بات کل آ گئی. اس نے سوچا دو یا تین سال کے بچے کو اگر میں محل میں رکھوں, نعوذ باللہ حرام کھلاؤں, نعوذ باللہ گانے سناؤں, نعوذ باللہ شراب کا ماحول اس کے سامنے رکھوں, نعوذ باللہ بے حجابی کے درمیان اس کو پالوں اور پوسوں, اس کی پرورش کروں, تو بچہ تو بچہ ہوتا ہے, گیری لکڑی جیسے موڑو گے مڑ جائے گا. وہ میرے مطلب کا بنے گا. وہ جو نوے امام کا لقب تقی ہے کہ امام نے اس ماحول میں بچایا, مگر یہ آغاز مامون کی طرف سے ہوا. اب تک کوئی امام معصوم اتنی کم عمری میں منصب امامت پہ نہیں پہنچا. آٹھویں کو زہر دے کے شہید کیا, تب اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ ان کا بیٹا تو بہت چھوٹا, لا اسے شاہی محل میں. نہ صرف یہ کہ شاہی محل کے ماحول میں پروان چڑھاؤ. آپ میں سے جو لوگ یورپ اور امریکہ جا چکے ہیں یا آپ کے کوئی رشتے دار گئے ہوئے, وہاں جو اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے گئے وہ وہاں کے رنگ میں رنگ گئے. بڑے سمجھدار میچیور بچے جاتے ہیں وہ تو پھر بھی اپنے دین پہ رہتے ہیں, چھوٹا بچہ تو چھوٹا بچہ, اور خاص طور پر اگر اس کا کوئی سرپرست نہ ہو. یہ آٹھواں امام, فقط آٹھ سال, پرانے زمانے کے آٹھ سال. پروین شاکر نے کہا تھا بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے ہیں, یہ آج کے آٹھ سال کا بچہ پھر بھی بڑا چالاک ہوتا. یہ بات ہے 1300 سال پہلے, یہ سمجھ کے اس نے آٹھویں امام سے شادی کر دی. میری بیٹی کی شادی ہو ہر وقت میری آنکھ کے سامنے رہیں, جو کھلاؤں گا کھائیں گے, جو پہناؤں گا پہنیں گے, جس ماحول میں رکھوں گا رہیں. یہ اس کے ذہن میں خیال تھا. اور یہاں سے تربیت اولاد کا بہترین اصول ہمارے سامنے آیا. لیکن فی الحال اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, ابھی 7 تقریریں اور ہیں اگر اللہ نے زندگی. تو نویں امام کو مامون کیوں اپنا داماد بنا رہا ہے, آج سوال یہ. نمبر ایک, اس لیے کہ وہ الزام اور تہمت ہٹے اور کم از کم بنی ہاشم اس کا فیور پھر کرنے لگے. نمبر دو, یہ امام کو اگر اپنے رنگ میں رنگ لیا, یہ ہماری طرح سے چلے تو جو ان کے بابا سے مجھے کمپلین تھی کہ وہ ہر جگہ اعتراض کرتے تھے, یہ تو وہی کریں گے جو میں سکھاؤں گا اور جو میں کر رہا ہوں. کتنے بے وقوف ہیں نادان کہ امام کو بھی اپنا جیسا سمجھ رہا ہے. امام اپنے راستے پہ سب کو چلاتا ہے, امام خود کسی کے راستے پہ نہیں چلتا ہے. ہم تو ہم حق تک وہ چیز ہے کہ امام کبھی حق پہ نہیں چلتا ہے, حق امام کی پیروی کرتا ہے. تیسری بات, گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے دوڑی جا رہی ہیں, تو آخری بات یہ بہت اہم ہے, جس میں میں نے کہا کچھ لوگوں میں جو امام کی تیاری کر رہے ہیں جھلک آتی. تیسری بات, اور یہ جملہ یاد رکھیے, یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی تقریر میں آئے, ہو سکتا ہے کہ کل کی تقریر میں آئے. جملہ, دشمنان اہل بیت اہل بیت کو اور ان کی معرفت کو بہت خوبی سے سمجھتے ہیں. اس انداز کی معرفت نہیں ہے, لیکن اہل بیت کا مزاج, اہل بیت کا طریقہ, دشمنان اہل بیت کو اتنی اچھی طرح معلوم ہے کہ نعوذ باللہ کبھی کبھار پہ جملہ زبان پہ آتا ہے کہ شاید مومن بھی امام کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں پہچانتا جتنا دشمنان اہل بیت پہچانتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں جو مصائب میں اکثر پڑھتا ہوں, مصائب آئیں گے لیکن ایک دو مثالیں دے دوں. اگر حسین کا سر رک گیا جس نیزے پہ لگا تھا, تو ساری فوج نے آ کر اس سر کو, اس نیزے کو چلانے کی کوشش کی. شمر نے اس نیزے کو نہیں چلایا, وہ سجاد کی کمر پہ کوڑے مار رہا. اسے پتا ہے کہ طاقت لگانے سے یہ نوک نیزہ پہ کٹا سر, یہ نیزہ آگے نہیں بڑھے گا. اسے پتا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے, سجاد پہ ظلم کرو. علی اصغر کا لاشا نہیں مل رہا تھا, ہر ایک پریشان بیلچے لے کے گھوم رہا تھا, شمر نیزہ زمین کربلا میں گاڑ گاڑ کے نکال رہا تھا. یہ ہمارے, یہ اہل بیت کے دشمن, مگر ان کو پتا. مامون کے بعد بھی پوری کیلکولیشن کہ زمانے کا امام کب آئے گا. اچھا, اس وقت کس کو معلوم تھا کہ زمانے کا امام اتنے سالوں بعد آئے گا؟ ان کے دماغ میں تو رسول اللہ کی ایک حدیث رسول ان کے پاس تھی. بھئی کیا وجہ, میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں, مولا کی کمر پہ کوڑا مارا گیا, گھر جل گیا, محسن شہید ہو گیا, ظلم ہوتے گئے, قبر کھودنے کی بات آئی اور مولا ایک بار تلوار لے کے قبر پہ آ کے بیٹھ گئے, حدیث رسول فوراً یاد آ گئی. جب علی قبر پہ تلوار لے کے بیٹھے, کوئی سامنے نہ آئے, اس وقت علی کی تلوار نہیں رکے گی. ایک ایک چیز رسول کی ان کو یاد ہے, اور اس پر ایمان بھی ہے. ایمان کا لفظ تو نہیں کہوں گا, اس پر یقین بھی. مامون, اور خالی مامون نہیں, بہت جلدی اس جملے سے آگے بڑھنا ہے. ذرا تقریر رکی نظر آ رہی ہے, اگرچہ رکی بھی تو نہیں, لیکن بہت جلدی. مامون اور تمام حکمران, انہیں پیغمبر کی حدیث یاد ہے کہ آخری امام ظلم کا خاتمہ کرے. مگر جو عام مسلمانوں کے پاس حدیثیں, اس میں یہ نہیں ہے اتنی طویل مدت, 12 امام ہوں گے اور 12واں ظلم کا خاتمہ کرے گا, تو وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ 12واں آئے گا, اگلے دن وہ اپنا جہاد شروع کر دے گا. چلو اگلے دن نہ صحیح, سال, دو سال, پانچ سال, یہ کس کو معلوم تھا کہ 1300 سال تو ابھی گزر گئے, خدا معلوم کتنے گزریں گے. تو خلاصہ یہ کہ یہ ظالم خود بھی جانتے ہیں کہ ہم ظالم, और उनके बाद पूरी फेरिस चल रही है कि 12वें में अब कितना टाइम रह गया, 8 तो हो गए, ये 9वां आ गया। ये मामून की बात मैं कर रहा हूं, अब सिर्फ 2 बचे हैं 10वां और 11वां, फिर तो 12वां आ जाए। 12वां आते ही जुल्म का खात्मा करेगा, सबसे पहले तो मैं मारा जाऊंगा का एक तरीका। ये तीसरी वजह है अपना दामाद बनाने की, जहां पे मोमिन मिल जाता का एक तरीका। अगर मैं अपनी बेटी की शादी 9वें से कर दूं तो 12वां तो इन्हीं की नस्ल में पैदा होगा, मैं तो उसका नाना बनूंगा। इंसान हरेक पे हाथ उठाए, नाना और मामू पे कौन हाथ उठाता, अब उसे क्या पता कि हम लोग तो खैर। तो खुलासा यह है कि पुरानी कहानियों में यह होता है कि नहीं होता कि कोई जिन और दियो आपको पकड़ ले और आप उसे कहें कि मामू सलाम, यही तो कहता है खाक खाऊं मिट्टी खाऊं भांजे को क्या खाऊं, और मामू से ज्यादा नाना को अपने नवासी और नवासी का एहतराम होता, यानी मोहब्बत होती। बकौल गुजराती मुहावरे के कि असल से सूद प्यारा होता, फिर वो बेटा और बेटी को भूल जाता है ना। तो अब ये मामून सोच रहा है, देखिए बहुत अहम जुमला मामून ने सोचा कि शादी कर दो, 3-3 मकासद मिलेंगे, तीसरा मकसद मोमिन से मिल गए। कहा कि अगर इनके यहां औलाद तो होगी, ये तो यकीन है कि पैगंबर ने कहा कि 12 इमाम होंगे, पूरा सिलसिला मामून को याद, ये 9वें आ गए, सिर्फ 10वें और 11वें बचे। अगर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो 10वां मेरी औलाद में होगा, 10वें से मामून को ज्यादा दिलचस्पी नहीं, फिर 11वां उनकी औलाद में होगा, नाना पर नाना, फिर 12वां जो है वो उनकी औलाद होगा, और नवासा जब आकर जिहाद करेगा और जुल्म का खात्मा करेगा, हर जालिम को मारेगा, नाना को क्या मारेगा, क्योंकि मेरी रिश्तेदार, ये वो समझ रहा। आज क्या बहुत से साहिबान ईमान ये नहीं समझ रहे कि इमाम आ गए, दुनिया भर के जालिमों का खात्मा करेंगे, हम पर क्या तलवार चलाएंगे, हम चाहे जुल्म करें, हम चाहे किसी का हक मारे, हम चाहे सरीहन हराम काम करें, हम चाहे गुनाह वाली जिंदगी गुजारें, वो तो हमारे इमाम, वो हम पे क्या तलवार उठाएंगे, वो तो हमें इन तमाम गुनाहों के बावजूद। बाकी अइम्मा के बारे में एक ख्याल, जमाने के इमाम के बारे में 2 जुल्म, बाकी अइम्मा के बारे में क्या ख्याल है कि जितने गुनाह करो उस इमाम का नाम दे दिया, वो कयामत में तुम्हारी बख्शिश कराएंगे, वो कब्र में तुम्हारी मदद करेंगे। न अकीदा शफात का इंकार है, न मदद इमाम का इंकार, मगर ये जो एक मिजाज बन रहा। और जमाने के इमाम के बारे में तो दुनिया आखिरत दोनों हैं कि जब वो आएंगे और ओहदे बांट रहे होंगे, हम उनके चाहने वाले, शराबी हो, जानी हो, कबाबी हो, जुआरी हो, गुनाहगार हो, हक मारने वाले हो, खुद हम जालिम हो, जिस जुल्म का खात्मा करने इमाम आ रहे हैं, हम खुद जालिम हो, दुनिया के हर जालिम की गर्दन को इमाम उड़ाएंगे, अपने चाहने वाले को कैसे। चुनाचे वालिदैन पर जुल्म करने वाले भी ये तवक्को करके बैठे, चुनाचे रिश्तेदारों पर जुल्म करने वाले भी ये तवक्को करके बैठे, अभी तो मैं डायरेक्ट जुल्म की बात कर रहा हूं, चुनाचे अपने बिजनेस पार्टनर पर जुल्म करने वाले भी ये तवक्को करके बैठे, चुनाचे कहीं मुलाजिमत करने वाला जो अपने इदारे पे जुल्म करता है और इदारा जो अपने मुलाजिमीन पे जुल्म करता, वो भी ये तवक्को करके बैठे। जुल्म को अगर समझना है तो चौथे इमाम की एक मुख्तसर किताब पढ़ ली, सहीफा कामिला तो बहुत मशहूर है, लेकिन आजकल ये दूसरी किताब भी बहुत मशहूर है, रिसालतुल हुकूक, जिसमें इमाम ने 50 से ज्यादा 51, 53, 54 नंबरिंग में इख्तिलाफ हक बताए हैं मुख्तलिफ लोगों, और जिसने वो हक अदा ना किया वो जालिम बन गया। अब वो जाके अगर आप बात पढ़ लें तो मेरा वो जुमला भी समझ में आएगा, मैंने अभी अर्ज किया कि तो मैं खुले हुए जुल्म की बात कर रहा हूं, वालिदैन की नाफरमानी करके भी ये समझ रहा है कि इमाम दुनिया भी मुझे दिलवाएंगे और आखिरत तो है, और वो जो दूसरा पहलू है वालिदैन जो औलाद पे जुल्म कर रहे हैं, मौला कौन सा वालिद या वालिदा अपनी औलाद पे जुल्म करता, का कयामत के मैदान को याद रखो, लाया जाएगा एक बाप और एक मां, नहीं लाया जाएगा, बुलाया जाएगा, ये भी एक अजीब मैदान कयामत का मरहला है, बुलाना, एक लाना है और एक बुलाना। आ गई ना कयामत, लोग कह रहे थे मौलाना हम 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं, आप वही हैं कि किसी और को लाके बिठा दिया, ना कयामत, ना कब्र, ना अजाब, ना कोई कोड़ा, ना कोई बिच्छू, कल शबे जुमा इंशाल्लाह, मौजूद शबे जुमा के, लेकिन इतनी सी बात, कहा कि बुलाया जाएगा वालिदैन, क्यों बुलाया जाएगा, इसलिए कि पहले नौजवान को लाया गया, نامہ اعمال کھلا ویسے ہی نامہ اعمال ہے جیسے آج کل کے کام شستہ ہوتا. میں بہت احتیاط کرتا ہوں مومن کی توہین بھی نہ ہونے پائے, پیغام حق بھی پہنچ جائے. جیسے کام شخص کا نامہ اعمال ہوتا, نمازیں بھی قضا ہیں, روزے بھی کبھی رکھے کبھی نہ رکھے, خمس دینے سے گریز ہے, زکات ادا نہیں کرتا, رد مظالم کر نہیں رہا ہے, اور پھر حقوق اللہ حقوق الناس سب میں گڑبڑ. چنانچہ اللہ کے ہاں تو مجھے کل کی مجلس شروع یہاں سے ہوئی تھی, اللہ دل کہا کہ یہ غلطی فلاں نے کی ہے, میں نے اسے جہنم میں جلائے, تم بھی جاؤ. چلا مومن, چلتے چلتے کہنے لگا کہ اے خدا تیرے عدل ہی کی وجہ سے میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر خدا یہ نہ کہتا کہ میرے عدل کا تقاضا ہے تم جہنم میں جاؤ. کیوں چوتھا امام بار بار کہتا ہے, الہی عاملنی بے فضل کا ولا تو عاملنی بے عدل. اے خدا اپنی رحمت سے معاملہ کرنا, عدل سے معاملہ نہ کرنا. اب یہ ساری چیزیں بہت مشہور ہیں, اس لیے میں خالی ٹچ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. عدل, خدا بندہ تو نے اپنے عدل کی بات کی, تو عدل کا تو حق یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں دو شریک ہیں, پارٹنر ہیں, ایک کو سزا ملی تو پارٹنر کو بھی سزا ملنی چاہیے. نایاب قیمتی بادشاہ تڑپ رہا ہے ایک مچھلی کے لیے لاکھوں کی ہے, نہیں مل رہی, ایک مچھیرا پکڑ کے لے آئے دربار میں داخل ہوا, بادشاہ خوش ہو گئے, کہا مانگ کیا انعام مانگتا, موتی جواہرات اشرفیاں جائیداد؟ کہا کہ نہیں, میرا انعام ہے 10 کوڑے. ہاں اتنا قیمتی تحفہ لے کے آیا, میرا دل خوش کر دیا, میں تیرا منہ موتیوں سے بھرنے کو تیار ہوں. 10 کوڑے؟ کہا کہ ہاں. آپ نے کہا کہ جو انعام مجھے چاہیے, مجھے تو 10 کوڑے چاہیے. کہا بھائی ٹھیک ہے, لگاؤ کوڑے, خود مانگ رہا. 5 لگایا اس نے, کہا رک جائیے, میرے ساتھ ایک پارٹنر بھی ہے, چنانچہ اگر 5 میرے لگے تو پارٹنر ہے 5 اس کے لگائیں گے. کون ہے تیرا پارٹنر؟ کہا آپ کے دروازے کا چوکیدار یا دربان. وہ تمہارا پارٹنر کیسے بنا؟ کہا وہ مجھے دربار میں آنے ہی نہیں دے رہا. اس نے کہا جو انعام ملے گا آدھا آدھا تقسیم کرو, تب میں تمہیں دربار میں جانے دوں. ہے نا, اب یہ اصول ہے, عقلی اصول, آدھا آدھا تقسیم کرو, اس لیے میں نے 10 کوڑے مانگے, 5 میرے تو 5 اس کے. اب میدان قیامت میں یہ نوجوان کہے گا, خدا بندہ جتنے گناہ کیے میں جا رہا ہوں جہنم میں, کیونکہ قیامت کے میدان میں ہر شخص کو مطمئن کیا جائے گا, قائل کیا جائے گا کہ سزا مجھے صحیح مل رہی. اب اسی میں ایک لفظ ایسا کہہ دوں جو بات کو پھیلا بھی سکتا ہے, لیکن اس بات کو پھیلنے نہیں دوں گا. اس میں اگر کسی نامہ اعمال کھولا گیا اور چیزیں گناہ نکلے اور ایک جملہ کہہ دیا خدا بندہ یہ بھی اسلام میں ہے, تو مجھے بتا ہی نہیں کسی نے. پہلے لوگ کتنے بھول پڑنے سے کہتے تھے, اچھا مولانا یہ بھی اسلام میں, پہلے سے مطلب 100 سال والے نہیں, 10 سال پہلے. تقریر, اچھا یہ بھی اسلام میں, خمس, اچھا یہ بھی اسلام میں ہے, بھابھی نامحرم ہے, اچھا یہ بھی اسلام میں ہے, سالی تو آدھی گھر والی کہلاتی ہے وہ بھی نامحرم ہے, یہ بھی اسلام میں. ہم تو بہت اس مرحلے سے گزر چکے نا, اچھا یہ بھی اسلام میں. جہاں کسی نے یہ کہا, سردار کائنات رسول خدا کو بلایا جاتا, اے حبیب زحمت تو ہوگی ذرا یہاں تو آنا. یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ جس اسلام میں, تم اتنا بتا دو تم نے یہ حکم پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا. آپ پیغمبر 1,20,000 کے مجمع غدیر خم میں یہ اقرار لوگوں سے پہلے کروایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے میں نے تمہیں بتائی کہ نہیں بتائی, ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرتی ہے میں نے بتائی کہ نہ بتائی. جب مجمع نے اقرار کر دیا تو کہا کہ من کن تو مولا فہذا علی المولا. رسول تک بلوائے جائیں گے اور بار بار بلوائے جائیں گے, کیونکہ یہ تو تقریباً ہر تیسرا مومن کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں. پوچھا گیا مولا سے کہ مولا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کون؟ ایک حدیث ہے نا جو میں اکثر ٹکڑے ٹکڑوں میں پڑھتا ہوں, دنیا کا سب سے بڑا چور کون ہے؟ وہ کسی ایک مجلس میں آتا. دنیا کا سب سے متقی آدمی کون ہے؟ وہ کہیں اور آتا. دنیا کا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ پوری حدیث میں نے کبھی ایک ساتھ نہیں پڑھی, وقت ہی نہیں. سب سے بڑا دنیا سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ یہ امام سے پوچھا جا رہا, اور جھوٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا تو اس امام سے پوچھا جا رہا جس کا لقب صادق. سب سے بڑا جھوٹا کون؟ امام نے کہا جو دنیا کی ہر بات بتا دے. آج کل تو بچے کے پاس گوگل, بڈھوں کے پاس بھی ہے, لیکن چونکہ بچے مجلس میں بھی کھیلتے رہتے ہیں, میں دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے یاد آتا رہتا, دنیا کی ہر معلومات ان کے پاس ہے, لیکن ان سے پوچھو حلال خدا کیا ہے, حرام خدا کیا ہے, تو جواب نہ دے سکتے. زمین کیا ہے, چاند کیا ہے, ستارے کیا ہے, سیارے کیا ہیں, افریقہ میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں نارتھ پول پہ کیا ہو رہا ہے, اور سورج کے قریب کتنا بڑا ایک میگنیٹک طوفان آیا ہوا ہے, اور ایک پھر پتہ نہیں کتنے لاکھ نوری سال پر جا کے ایک سیارہ نکلا ہے, اور گاڈ پارٹیکل کی نئی تحقیق ہوئی ہے, اور آئنسٹائن کی تھیوری کے پرچے اڑ گئے ہیں. ہر چیز معلوم نہیں, معلوم تو یہ نہیں معلوم کہ حلال خدا کیا, حرام خدا کیا. کہا سب سے بڑا جھوٹا, سب سے بڑا خالی جھوٹا نہیں, لیکن اللہ کے رسول کو ہر بار بلوایا گیا کہ بتاؤ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ تم نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی. نعوذ باللہ, جملہ بڑا توہین آمیز ہے, لیکن یہ قرآن میں بھی آیا کہ اگر ہمارا ابھی بھی فریضہ رسالت میں کوتاہی کرے اس کو گردن سے پکڑ کے شہرک کاٹ لیں گے. نعوذ باللہ, کتنے سخت جملے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہر گناہگار کو قیامت میں مطمئن کیا جائے جب وہ خود مان لے گا ہاں میرے پاس اب کوئی بہانہ نہیں رہا, تب کہا جائے گا چلو جہنم کی جانب رک. کہا کہ یہ لیکن میرے گناہوں میں کوئی میرا پارٹنر بھی ہے, تیرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی وہی سزا دی جائے جو مجھے دی گئی. جب وہ مچھیرا پانچ کوڑے اپنے لیے پانچ کوڑے اس دربان کے لیے رکھتا, کہا خدا بندہ میرا کوئی شریک ہے؟ کہا تو ٹھیک ہے بلاؤ پھر اس کی بات سنیں گے, اگر تم جھوٹے نکلے وہ سچا نکلا تمہاری سزا بڑھ جائے, تو مت لگائی, اور اگر تم صحیح نکلے وہ غلط نکلا اس کی سزا بڑھ جائے. اپنے تو گناہ کیے ہی کیے ہیں, تمہارے گناہ بھی اس کے سر پہ جائیں گے. بلاؤ کس کو بلانا ہے, کون ہے تمہارا شریک؟ اب ہم شراب پیتے ہیں, فرض پیتے خدا نہ خواستہ. اب یہ بہرحال میری ایک ریکویسٹ ہے, کوئی یوٹیوب والا بیٹھا ہوا ہے تو خالی اتنا جملہ کاٹ کے نہ دے دے کہ مولانا نے ممبر سے اعلان کیا ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں. یہ آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا, کہنا پڑتا ہے واقعا, وہ سچا بھی ہے. مولانا نے ممبر سے جملہ تو کہا ہے بطور مثال ہم شراب پیتے ہیں. پارٹنر کون ہے جو مثلا شراب خرید کے لا رہا؟ یہ روایتوں میں ہے نا کہ شراب کے حوالے سے آٹھ آدمیوں پہ اللہ کی لعنت, انگور بونے والے سے لے کر, انگور توڑنے والے سے لے کر, انگور نچوڑنے والے سے لے کر, انگور کو اپنی گاڑی میں اٹھا کر فیکٹری لے جانے سے لے کر, دکان تک پہنچانے والے وہ سوزوکی کیری والے سے لے کر, دکاندار سے لے کر, وہاں سے خرید کے آقا کے دسترخوان پر لانے والے سے لے کر, پینے والے سے لے کر اس کے برابر خالص چپ بیٹھنے والے تک. شراب کے دسترخوان پر ہم بیٹھ کے مثلا ذکر خدا بھی کر رہے ہیں لیکن شرابی کے گناہ میں شریک ہیں. تو اب خدا نے کہا بتا کون ہے تیرا پارٹنر؟ تو نے کہا فیصلہ ہوگا, غیر مطمئن تجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. کہا میری ماں اور میرا باپ. بلا لو, خدا نہیں پوچھے گا تم نے والدین پہ تہمت کیوں لگائی, تم نے کہا بلا لو ماں باپ. آئے گناہگار نے دیکھا اور کہا یہ ہے ظالم, انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا. ظلم کیا ہے کہ مجھے جہنم میں بھیجا. والدین اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال نہ کر, وہ ڈرگس میں پڑ جا, وہ چوری چکاری میں پڑ جا, وہ گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے, کہتا ہے والدین نے ظلم کیا. خیال ہی نہیں کیا, میری تربیت ہی نہیں کی, مجھے تعلیم ہی نہیں دلوائی, یہی جملہ وہ کہہ رہا. والدین تو چونک اجھڑ پڑے, چونکے کیا اچھلے, خدا بندہ تیرے سامنے اتنا بڑا جھوٹ, ہم نے اس کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا. روکی سوکھی کھاتے تھے اچھے سے اچھا کھانا, بیٹے نے کہا پیزا ہٹ جانا ہے بسم اللہ, بیٹے نے کہا میک ڈونلڈ جانا ہے بسم اللہ, بیٹے نے کہا وہ حرام مٹھائی بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے چلو بسم اللہ, اس کے ہم نے خود روکی سوکھی کھائی, اسے بہترین کھانے کھلا, ہم نے خود پھٹے ہوئے کپڑے پہنے, بیٹی کو بہترین کپڑے پہنا, ننگی دھڑنگی سلیو لیس باریک کپڑے, دنیا دیکھ رہی لیکن بیٹی کی خواہش. خدا بندہ ہم خود کیسے ٹوٹے ہوئے مکان میں رہے لیکن اس کے لیے بہترین مکان, خدا منگوٹھا چھاپتے اس کو امریکہ اور انگلینڈ کے یونیورسٹیوں سے پڑھوائے, کیا یہ ظلم کہہ رہا؟ بیٹے کا جواب آپ کو یاد ہے, یہ حدیث تو بہت مشہور, کہ یہی تو ظلم میں کہہ رہا ہوں, میری دنیا بنانے کے لیے اتنا کیا ہے جو پچاس سال کی تھی, میری آخرت بنانے کے لیے کیا کیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, جس طرح انہوں نے اچھا کھانا کھلایا, جس طرح انہوں نے اچھے کپڑے پہنائے, جس طرح انہوں نے اچھی تعلیم دلوائی, اگر مجھے دین بھی سکھا دیتے اور تقوی کی ٹریننگ بھی دے دیتے تو آج میں جہنم میں نہ جاتا. اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیٹے نے کیا کہا, دو کسی بھی مسئلے کے دو آدمیوں کو لے کر آئیے جن میں جھگڑا, دونوں اپنی بات اس طرح بیان کریں گے آپ کو لگے گا یہ سچ بول رہا ہے, پھر لگے گا وہ سچ بول رہا ہے. بھائی میں تو اپنا ایک بہت مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں, 1996 کا حج, جرول محلے میں نور العیون بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا ہوں. شب جمعہ ہے جو کل آ رہی, حرم کی جانب جا رہا ہوں. ایک بہت ہی ضعیف خاتون نیچے ملی, بیٹا میں بہت ضعیف بہت بوڑھی بیمار ہوں, آج شب جمعہ ہے مکہ ہے تڑپی جا رہی ہوں لیکن نہیں جا سکتی حرم. اچھا ہم لوگ تو کم از کم ڈیڑھ مہینہ مکے میں رہتے ہیں تو ایک شب جمعہ نہ ملے دوسری مل جاتی ہے, لیکن باہر ہر شب جمعہ چاہیے. بیٹا ایک کام کر دو کہ میری یہ خاص دعا ہے, جب تم آج جاؤ شب جمعہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کر, اللہ میری دعا قبول کر. ٹھیک, اتنی سی بات بھی کسی کے نہ مانے یہ کیسے ممکن. اب وہاں ہم داخل ہوئے حرم کے اندر, گیٹ نمبر 24 باب السلام سے, جس سے داخل ہونا مستحب ہے. اب بڑے چلے جا رہے ہیں تو پورے قافلے کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں گیٹ 24 سے جائیے, اور جہاں پہ رسول خدا نے حبل بدھ کو دفن کیا ہے وہاں پیر رکھے پھر آپ طواف کریں. یہ تو ساری روایتیں ہیں سارے مسائل شرعی. تو اکثر ہمارا قافلہ اسی راستے پہ نظر آتا, ایک جوان خاتون نظر آئی دوڑ کے, مولانا شب جمعہ جو میری دعا میں کہا وہ اثر جو آپ کی دعا میں ہوگا. یہ تو لوگوں کی غلط فہمی. کسی نے کہا تھا نا بچے سے دعا کرو, بچے کی دعا بہت جلد قبول ہوتی. تو اگر بچے کی دعا قبول ہوتی سارے ٹیچر مر چکے ہوتے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کی اپنی غلط فہمی ہوتی, اپنی غلط فہمی. کم انسانائن جمیلی لس و اہلن لہو نشرتا ذالک, کل آپ پڑھیں گے دعائے کمل, خدا بندہ میں جس قابل نہیں ہوں تو نے وہ تعریف لوگوں کی زبان پہ جاری کروائی. تو یہ خاتون لپک کے آئیں کہ مولانا ہم تو جا ہی رہے ہیں, آپ بھی دعا کیجیے, اللہ میری ایک ہی حاجت ہے اسے پورا کرے, انشاءاللہ پورا کرے. ساتھ میں جو صاحب چل رہے تھے کہنے لگے مولانا آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا بھائی کیا ہوا؟ وہ خاتون نے کہا دعا کیجیے, آپ نے کہا دعا کریں گے اللہ آپ کی حاجت پوری کر, اور انہوں نے کہا آپ نے کہا. میں نے کہا دو کیا, 150 آدمی میرے قافلے میں, 500 آدمی تھے اس سال, سب کہیں گے سب کے لیے میں کہوں گا. تو مولانا وہ ساس تھی یہ بہو تھی, اس کی دعا یہ کہ اللہ اس کی بہو کو غارت کرے, بہو کی دعا یہ کہ اللہ اس کی ساس کو غارت کرے. آپ نے اس سے بھی کہا کہ تمہارے لیے دعا کروں گا, آپ نے اس سے بھی کہا دعا کروں گا. اور اگر دعا کی بات نہ ہو خالی آپ ایک الگ الگ بٹھا کے سٹوری سن لیں, دنیا کی سب سے مظلوم آپ کو عورت وہ ساس لگے گی, اتنا ظلم کرتی ہے اس کی بہو. اور اگلے دن آپ بہو سے پوچھ لیجیے, دنیا کی سب سے خونخوار ڈائن وہ ساس لگے گی جو کل مظلوم لگ رہی ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دو لوگ کیا کہہ رہے ہیں, مسئلہ ہے کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا. بیٹے نے اپنی بات کہہ دی, والدین نے اپنی بات کہہ دی, خدا بندہ ہم نے اپنی جوانی خاک میں ملا دی اس کے لیے, اچھا کھلایا اچھا پہنایا اچھی تعلیم دلوائی اچھا مکان. والدین نے اپنی بات کہہ, بیٹے نے اپنی بات کہہ, خدا کا فیصلہ یہ تھا کہ اے والدین تیرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے, آج اس کے جہنم میں جانے کا سبب تو ہے, اس لیے جہاں تیرا بیٹا جا رہا ہے تجھ کو بھی وہاں پہ جانا پڑے گا. پھر پیغمبر نے وہ لفظ استعمال کیا جو آج کل بہت کامن, فرمایا کہ جس طرح لوگ آقے والدین ہیں جو شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں, اسی طرح بہت سے لوگ آقے اولاد ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اب یہ بھی ظلم, والدین اولاد پہ ظلم کریں, بات ظلم کی تھی. آپ بھول گئے ہوں گے مولانا کہاں سے چلے تھے, رسالت الحقوق سے چلا. اب اتنے سارے ظلم اور زمانے کے امام دنیا میں کیوں آ رہا ہے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے؟ ہماری فکر کیا ہے؟ مامون کی طرح سے امام ہر ایک کو, تو ہر ظالم کو قتل کریں گے, ہم کو کیا قتل کریں گے؟ ہم ان کے ماننے والے, ہم ان کے چاہنے والے. یہ فکر مامونی ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی کہ نواسا زمانے کا امام میرا نواسا ہوگا. نواسا ہر ظالم کا خاتمہ کرے گا, نانا کا خاتمہ کیا کرے گا؟ اور ہم اور آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں, یہ ہے فکر مامونی. اور فکر علوی کیا ہے؟ مولا کی فکر کیا ہے؟ اب دیکھیں مامون سے میچ نہیں ہے, لیکن مثال, اگر سگے بڑے بھائی عقیل نے بیت المال سے ایک درہم زیادہ مانگ لیا تو جلتی ہوئی آگ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے اپنے بڑے بھائی کے ہاتھ کو جلا دیا. یہ علی کی فکر, سگا بھائی بڑا بھائی, اور بڑا بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں, اتنا بڑا جو باپ اور بیٹے کے درمیان فرق ہے. علی 60 سال کے تھے, عقیل 80 سال کے تھے, نابینا بھی ہے عقیل, یعنی دن کو نظر آتا ہے رات کو نظر نہیں آتا, کثیر العیال بھی ہے عقیل, اور سمجھی بھی ہے عقیل, علی کی بیٹی رقیہ اور عقیل کا بیٹا مسلم. اب وہ علی کی فکر کہ سگا بھائی بھی اگر ایسا مطالبہ کر رہا ہے تو آخرت تو آخرت, دنیا میں اس کا ہاتھ جلایا جا رہا اور وہ مامون کی فکر کہ آنے والا امام اگر میرا رشتہ دار پیدا ہوا تو وہ ہر ظالم کی گردن اڑائے گا, میری گردن کیا اڑائے گا. مومن کو فیصلہ کرنا کہ وہ ہے علی والا, وہ ہے علی کا چاہنے والا, وہ ہے نام علی پہ قربان, وہ اپنے بدن کا ایک ایک عزم اور اپنے بدن کی ایک ایک بوٹی نام علی پہ دینے کو تیار ہے. فکر کس کی آ گئی, غلطی سے تو یہ غلطی سے آئی, مگر ذہن میں رکھتے ہوئے جو جہاں سے میری بات شروع ہوئی تھی وہاں ختم ہو کے کل چوتھے امام پہ میں جا, اور اس تقریر کا ربط کیا ملاؤں گا چوتھے امام سے, یہ آپ رات بھر سوچئے گا. کہاں نوے امام کے حالات اور کہاں یہ چوتھے امام کی سیرت کا پارٹ ٹو. کل آج تو اتنی سی بات کہا, جہاں رشتہ داریاں ہوتی. اور اب میں بالکل الٹی مثال دے کے اختتام پہ آ جاؤں. چلے علی تو بہت بلند, علی کی شخصیت کو بطور مثال بھی پیش کرنا بعض اوقات مومن کی توہین لگتی. ہم علی جیسے کہا کہ اپنے سگے بھائی کا ہاتھ جلا. بس ایک آخری جملہ کہہ دوں, جلدی سے دو منٹ کے مصائب, کیونکہ آنے والی تین راتیں مصائب زیادہ ہوں گی. کل شب جمعہ, پرسوں جمعہ کا دن, اور اس کے بعد ایک روایت کے مطابق ہمارے دوسرے امام کی شہادت کا دن. تو بہت ہی مختصر آج مصائب, لیکن ایک جملہ کہ علی تو خیر علی, اتنی فکر صحیح صحیح فکر یزید ملون کا بیٹا بھی رکھتا. یزید ملون کے بیٹے کو حکومت ہر ایک واقعہ جانتا, میں تو خالی اشارہ کر رہا. کیا کہہ کے ٹھکرا دی, یہی کہہ کے تو ٹھکرا دیا نا کہ میں ظلم میں اپنے باپ اور دادا کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہتا. دو بیس پچاس سو درہم نہیں مل رہے, ہزاروں درہم نہیں مل رہے, لاکھوں درہم نہیں مل رہے. حکومت اسلامی جو اس زمانے میں 18 اس کے صوبے تھے, وہ ساری اس کے ہاتھ میں آ رہی اور ٹھوکر مار دی. کوئی رشتہ داری نہیں چلتی, کوئی باپ بیٹے کا رشتہ نہیں چلتا جہاں پہ مسئلہ حق اور باطل کا ہو جائے. مامون کہہ رہا ہے میرا نواسا میرا خیال کرے گا. مومن سمجھ رہا ہے کہ میرا امام میرے ظلم دیکھنے کے باوجود, میرے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے میرا خیال کرے گا. ہاں وہ بات بیچ میں آ گئی کہ مومن نے اپنے آپ کو بدل لیا. تو یہی مقصد امام کا, امام کا مقصد قتل و غارت گری کرنا, پشتوں کے پشتے لگانا, قتل عام نہیں. بدل لیا تو ٹھیک, بدلے گا نہیں, اور اسی حالت میں امام اسے قبول کریں گے. اتنا تو یزید کے بیٹے تک کو معلوم تھا کہ جہاں ظلم کی بات آ جاتی ہے وہاں سارے رشتے ختم ہوتے. اور دیکھیے حق و باطل کا فیصلہ بعض علماء ایک جملے میں کرتے ہیں کہ حق و باطل کو اس طرح بھی پہچانو, بھی یاد رکھیے گا, ایک یزید تھا اور ایک حسین تھا. ساری زندگی یزید کا بیٹا پچھتاتا رہا کہ میں کس گھر میں پیدا ہو گیا, بس ساری زندگی حسین کا بیٹا فخر کرتا رہا کہ میں کس کا بیٹا ہوں جو پیاسا ذبح کیا گیا. فیصلہ ہو گیا, اے یزید ساری طاقت اور سارے مظالم کے باوجود, عیش و آرام کے باوجود تیرا بیٹا شرمندہ ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں. اور وہاں سارے مصائب اور سارے مظالم مظلومیت کے باوجود حسین کا بیٹا ساری زندگی فخر کرتا رہا, ساری زندگی فخر کرتا رہا کہ میں پہچانو کہ میں کس کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا مارا گیا. اب یہاں پہ کبھی ایک سوال یہ آ جاتا کہ مولا پھر ساری زندگی رو بھی رہے فخر بھی کر رہے ہیں. اس سوال تو خیر ہم سے پہلے منہال کوفی نے پوچھ لیا نا, مولا سجاد آپ 30 سال سے رو رہے ہیں, میں آپ کو 30 سال سے روتا دیکھا, کب تک روئیں گے؟ کہا منہال کیا تو نے قرآن بھی نہیں پڑھا؟ مولا میرے سوال کا قرآن سے کیا تعلق؟ کہا یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک بیٹا مارا نہیں گیا خالی کھو گیا. تو اتنا روئے اتنا روئے کہ قرآن نے کہا وقت یزت آئنا آنکھیں سفید ہو. میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے خاندان کے 18 یوسف کربلا کی جلتی رہتی پہ پڑے دیکھے. تڑپ کے کہا مولا مگر وہ تو شہادتیں ہیں, اور شہادتیں تو ایک فخر کا موقع. مولا سجاد نے دیکھا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. کا منہال ایک بات بتا, اگر میں تیری بات مان بھی لوں تو اتنا بتا کہ شہادت فخر ہے لیکن بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا. جب کسی نے مدینے میں یہ سوال آقا سجاد سے کیا تھا, مولا میں اس دن بھی کوفے کے ابن زیاد کے محل میں تھا جب آپ کا چچا مسلم گرفتار کر کے لایا گیا, زخمی تھے, ہونٹوں سے خون جاری تھا, پورے بدن پہ تیر تلوار نیزے برچیوں اور پتھروں کے زخم تھے, ہاتھ رسی سے بندھے تھے, مگر کس شان کے ساتھ آئے تھے, لگ رہا تھا کہ ہاشمی شہزادہ آ رہا, سینہ تان کے آئے, کمر سیدھی ہے, سر اٹھا ہوا ہے, ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. اور مولا میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ لائے گئے تھے. مولا کمر جھکی, سینہ سکڑا, نگاہیں زمین پر ہیں. مولا میں نے مانا کہ آپ کا چچا بہت بہادر, مگر آپ تو امام زمانہ اور امام وقت ہیں, آپ سے زیادہ تو بہادر نہیں. ہائے سجاد کی فریاد, سوال کرنے والے تو نے انصاف نہ کیا, میرا چچا سینہ تان کے تو آیا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہا ہے, مگر اکیلا آیا تھا, تنہا آیا تھا. ہائے جب سجاد دربار میں پہنچا, محمد کی نواسیاں, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں, ارے میری پھوپھیاں زینب و کلثوم, میری ماں اور بہنیں ننگے سر بلبیام میں کھڑی تھی. خداوندہ ان صاحبان ایمان کے اس گریے کا واسطہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما, انہیں اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور روزی کے ذرائع کو اور آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خداوندہ ہم سب کو مرتے دم تک بلکہ جنت میں بھی حسین کا عزادار بنا کے داخل فرما. اور خداوندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت اور سیرت شہداء کربلا پہ عمل کی توفیق عطا فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاج. Thank you.